بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد
الله سبحانه وتعالى اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتے ہیں وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ. ہم نے جب بھی کوئی رسول بھیجا ہے تو اس کے رسول بنا کر مبعوث کیے جانے سے مقصد ایک ہی ہے کہ الا لیطاع باذن اللہ, کہ اللہ کی اجازت سے اور اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے. رسول کے بھیجے جانے کا مقصد اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت کریمہ میں بیان کیا. ویسے تو ساری دنیا کائنات علوی اور کائنات سفلی یہ سب اللہ کی مخلوق ہے, لیکن اللہ کی مخلوق میں انسان سب سے معزز اور مکرم. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. اس کے علاوہ بے شمار آیات ہیں جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی تمام تر مخلوقات میں سب سے زیادہ فضیلت, فوقیت, معزز, احترام, عزت اگر کسی کو بخشی ہے تو بنی آدم ہے. اور بنی آدم میں بھی سب سے عزت والے, سب سے زیادہ احترام والے, خدا کی نگاہوں میں بلند و بالا, رفعت و منزلت والے مسلمان ہیں. اور پھر مسلمانوں میں درجہ بدرجہ ورا, تقوی, زہد, خشیت, خوف الہی, ان کے اعتبار سے جس کا زیادہ زیادہ یہ چیزیں ہوں گی ان کا مرتبہ زیادہ ہوگا. لیکن سارے مسلمان ایک جگہ جمع ہو جائیں, ایک صحابی کے گردے پا کو نہیں پہنچ سکتے. صاحب تقوی, سارے صاحب ورع, سارے صاحب زہد, دوسرے لفظوں میں یوں کہیے, ذرا ہلکا کر کے کہوں تو, ساری دنیا کے اولیاء, صلحاء, زہدا, عباد, تقی, نقی, غوث, قطب, ابدال, ائمہ مجتہدین, مفسرین, اور جتنے بھی معزز و مکرم اور بلند و بالا ہستیاں ہیں مسلمانوں میں, یہ سب ایک جگہ جمع ہو جائیں, ایک صحابی کے گرد پا کو نہیں پہنچ سکتے. صحابی کا مقام بہت اونچا ہے, بہت اونچا ہے. جہاں ولایت کی انتہا ہے کہ ساری ولایتوں کی انتہا اور اس کا مرکز اور نقطہ عروج جہاں جا کے پہنچتا ہے, اس کے آگے صحابیت کی ابتدا ہوتی ہے. جہاں جا کے ساری ولایتیں ختم, وہاں سے صحابیت کی ابتدا. یعنی کتنا بھی صاحب ورع ہو, کتنا ہی صاحب تقویٰ ہو, کتنا ہی بزرگ کیوں نہ ہو, یہ ایک صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. اس لیے کہ وہ آنکھیں کہاں سے لائیں گے کہ جن آنکھوں نے رسول پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے, وہ آنکھیں کہاں سے لائیں گے, وہ کان کہاں سے لائیں گے کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رس بھری آوازیں سنی تھی, وہ ہاتھ کہاں سے لائیں گے کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حریر اور ریشم سے زیادہ نرم و ملائم ہاتھ چھوئے تھے. ظاہر ہے کہ یہ چیزیں انسان اپنے عمل کے ذریعہ سے، اپنے عبادت کے ذریعہ سے، ریاضت کے ذریعہ سے، مجاہدہ کے ذریعہ سے، اچھی اچھی نمازیں تو پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ چیزیں اس کے لیے حاصل ہونا ناممکن ہے. معلوم ہوا کہ سارے ولایتوں کی انتہا جہاں جا کے ہو جاتی ہے، سارے ولایت جہاں جا کے ختم، اور سارے ولیوں کی جہاں جا کے بس ہو جائے، وہاں سے ایک صحابی کی ابتدا ہوتی ہے. اور پھر اگر ساری دنیا صحابی بن جائے، سارے دنیا کے ولی ایک طرف، سارے دنیا کے صحابی ایک طرف ہو جائیں، علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اور ساری دنیا علی مرتضی ہو جائے، عثمان غنی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اور ساری دنیا عثمان غنی ہو جائے، عمر فاروق کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اور ساری دنیا عمر فاروق ہو جائے، ابو بکر صدیق کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اور ساری جہاں صدیقین سے بھر جائے، ایک خدا کے ایک نبی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اور ساری دنیا نبی بن جائے، آمینہ کے لال در یتیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. تو بتانا یہ تھا کہ خدا کی ساری انسانیت میں سب سے زیادہ معزز و مکرم اگر کوئی مخلوق ہے تو وہ انسان ہے. خدا کی ساری مخلوق میں، عالم علوی ہو، عالم سفلی ہو، جو بھی ہو، خدا کی ساری مخلوق میں سب سے بلند و بالا اور معزز و مکرم انسان، اور انسانوں میں بھی پھر مسلمان، اور پھر مسلمانوں میں حسب مراتب، درجہ، تقوی کے اعتبار سے جو جو جتنے نیک ہوں گے خدا کی نگاہوں میں اتنے معظم ہوں گے. اب ساری میں بتانا یہ کہ ساری انسانیت ایک طرف، خدا کی ساری مخلوقات ایک طرف، جس طرح خدا کی مخلوقات سب ایک طرف جمع ہو جائیں ایک انسان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اسی طرح خدا کی ساری انسانیت ایک جگہ جمع ہو جائے ایک نبی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ نبوت یہ وہبی چیز ہے، قصبی چیز نہیں. نبی اللہ سبحانہ وتعالی منتخب کرتے ہیں، نبی ریاضت سے، محنت سے، مجاہدہ سے، نوافل کی کثرت سے، فرائض کی پابندی سے، اللہ سبحانہ وتعالی کے ذکر و اذکار کی پابندی سے اور کثرت سے نبی بنتا نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ولایت کا درجہ تو ہو سکتی ہے، پر نبوت یہ اللہ سبحانہ وتعالی منتخب کرتے ہیں انسانوں میں سے، یہ وہ بھی چیز ہے، یہ کسبی نہیں. کسب کو، محنت کو، مشقت کو، ریاضت کو، مجاہدہ کو اس میں دخل نہیں. قرآن مجید کے 70ویں سپارے میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں، اللہ یستفی من الملائکت رسلا ومن الناس، اللہ سبحانہ وتعالی انسانوں میں سے بھی جس کو چاہیں اپنی رسالت کے لیے منتخب کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالی فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغام پہنچانے کے لیے جس فرشتے کو چاہیں منتخب کر دیں. اگر اللہ نے وحی کے پیغام کو بھیجنے کے لیے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا انتخاب کیا، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانوں کی جان نکالنے کے لیے اسرائیل کو منتخب کیا. اگر فرشتوں کی ان گنت لا تعداد تعداد میں سے اللہ سبحانہ وتعالی نے اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کو سور پھونکنے کے لیے منتخب کیا، تو زمین و آسمان اور بارش اور روزی کا انتظام دینے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو منتخب کر لیا. یہ اس کے انتخاب لاجواب ہے کہ جب چاہیں جتنی تعداد میں سے جس کو چاہیں منتخب کریں. جب اللہ فرشتوں میں سے منتخب کرتے ہیں اپنے کام کی ذمہ داری دینے کے لیے، اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی انسانوں میں سے بھی رسولوں کو منتخب کرتے ہیں. اسی کو قرآن مجید کی آیت میں فرمایا، وما ارسلنا من رسول، جو آیت میں نے خطبے میں تلاوت کی، اس میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے، ما ارسلنا من رسول، جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہیں وہ ہم نے بھیجے ہیں، وہ اپنی محنت سے، ریاضت سے، کوششوں سے، مجاہدہ سے، ذکر و اذکار کی کثرت سے نبی نہیں بنے، نہیں عقل مندی کے زور پر بنے ہیں، نہیں حسن و جمال کے زور پر بنے ہیں. یہ اور بات ہے کہ جب میں کسی کو نبی اور منتخب کرتا ہوں تو انسانوں میں ہمیشہ اس کو عاقل بناتا ہوں، یہ اور بات ہے کہ جب میں نبی کسی کو منتخب کرتا ہوں تو سارے انسانوں میں اسے خوبصورت بناتا ہوں، یہ اور بات ہے کہ جب میں کسی کو منتخب کرتا ہوں سارے انسانوں میں اسے بہترین بناتا ہوں. لیکن بہترین ہر بہترین انسان نبی نہیں ہوا کرتا. یہ ضرور ہے کہ نبی بہتر ہوتے ہیں, نبی سارے انسانوں میں بہترین ہوتے ہیں, لیکن ہر بہترین انسان نبی نہیں ہوتا. یہ ضرور ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوبصورت ہوتے ہیں, لیکن ہر خوبصورت انسان پیغمبر نہیں ہوتا. تو اللہ جب منتخب کرتے ہیں کسی کو اور وہ نبی سارے جہاں کے لیے ہدایت کا پیغام لے کر آتا ہے, ساری جہاں کے لیے مطاع ہوتا ہے, ساری جہاں کے لیے متبع ہوتا ہے, تو اس نبی کو اللہ سبحانہ وتعالی ہر کمال سے آراستہ اور پیراستہ کر کے بھیجتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جب شادی ہو تو دلہن وہ لباس پہنے جو آنے والے شریک مہمانوں میں سے کسی نے نہ پہنا ہو. دلہن اتنی خوبصورت لگے کہ جتنے مہمان ہم نے بلائے ہیں ان میں کوئی اتنی خوبصورت نہ لگے. دلہنوں کو اتنا ہم نے زیورات سے لدا ہوا ہو اور آراستہ پیراستہ کیا ہوا ہو کہ اتنے آنے والے مہمان میں کوئی اتنا خوبصورت اور آراستہ پیراستہ نہ ہو. یہ اور بات ہے کہ کبھی ہماری اسکیم پاس ہو جاتی ہے, کبھی ہماری اسکیم فیل ہو جاتی ہے. ہم تو دلہن کو اپنی طرف سے تو کوشش کر کے مجمع میں لاتے ہیں کہ سب سے زیادہ اچھی لگے اور سب سے زیادہ جیورات سے لدی ہوئی ہو, جوہرات سے لدی ہوئی ہو, لیکن کبھی کبھی کوئی ایک پیس اس میں ایسے بھی آ جاتے ہیں مہمانوں میں کہ ساری نظر دلہنوں سے ہٹ کر اس پہ چلی جاتی. ہماری اسکیم ناکام, ہماری اسکیم کبھی کامیاب ہو گئی, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسکیم کبھی ناکام نہیں ہوتی. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا کا نقشہ سجاتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہی نقشوں میں سے ایک شخص کو منتخب کرتے ہیں جسے اس کائنات کا دولہا بنا کے اٹھاتے ہیں. لیکن خدا سبحانہ و تعالیٰ کی اسکیم کبھی ناکام نہیں ہوتی, وہ انسان سارے انسانوں میں سب سے زیادہ باکمال ہوتا ہے. تو بھیجنے والے کون ہوتے ہیں؟ یاد رکھیے کہ نبی ہمیشہ بھیجے جاتے ہیں, نبی ہمیشہ منتخب کیے جاتے ہیں, نبی ہمیشہ مبعوث کیے جاتے ہیں, اور مبعوث کرنے والی شخصیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. دنیا میں کبھی بھی کسی آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو سب سے پہلے یہ دیکھ لو کہ وہ اپنے کسی کمال کے زور پر نبی بننے کا اعلان کرتا ہے, یا پھر وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ مجھے خدا سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا ہے. جب وہ یہ اعلان کرے کہ مجھے خدا سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا ہے تو دیکھو کہ واقعی اسے خدا سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا ہے یا اس کے پیچھے کسی اور کا ہاتھ ہے. نبی ہمیشہ اللہ پاک بھیجتے ہیں, تو اللہ پاک نے نبی بھیجا, وما ارسلنا من رسول. اللہ فرماتے ہیں جب بھی ہم نے رسول بھیجا, اور کوئی بھی رسول بھیجا, اور جہاں کہیں میں نے رسول بھیجا, ان رسول کے بھیجنے سے مقصد ایک ہی ہے میرا, وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. جب بھی میں نے رسول بھیجے, اس لفظ پہ غور کرنا, ارسلنا کہ ہم نے بھیجا, جب ارسلنا پہ یاد رہے گا آپ کو یہ لفظ تو آپ یہ یقیناً آپ کو یاد رہے گا کہ نبی بھیجے جاتے ہیں, نبی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے مبعوث کیے جاتے ہیں, نبی دنیا میں بنائے نہیں جاتے. مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا پر وہ بنایا ہوا نبی تھا, اس کو انگریزوں نے بنایا تھا, اس کو غیر مسلموں نے بنایا تھا, اس کو اسلام دشمنوں نے بنایا تھا, وہ بنایا گیا نبی ہے. اور یہ بھیجے گئے نبی ہیں, جو بھیجے گئے نبی ہوتے ہیں وہ اصلی نبی ہوتے ہیں, جو دنیا میں بنایا جاتا ہے وہ نقلی نبی ہوتا ہے. مقصد اس سے نبی بنانے سے مقصد, نبی کے بھیجے جانے سے مقصد, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس دنیا میں نبی کو مبعوث کرنے کا مقصد, اللہ لیطاب باذن اللہ کے نبی کی اطاعت کی جائے, ایک ہی مقصد ہے کہ میں نبی تمہارے درمیان اس لیے بھیجتا ہوں, میں رسول تمہارے درمیان اس لیے بھیجتا ہوں کہ تم سارے مل کر اس کی اتباع کرو. اور بالخصوص ان لوگوں پر نبی کی اتباع اس وقت نہایت ضروری ہو جاتی ہے جو یہ کہہ دے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, جو یہ کہہ دے اپنے دور میں, اگر موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہے تو وہ یہ کہہ دے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ, اگر عیسیٰ کے دور میں ہے اور وہ یہ کہہ دے لا الہ الا اللہ عیسیٰ نجی اللہ و روح اللہ, جب یہ کہہ دیتے ہیں, اور جب آمنہ کے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بسنے والا انسان ہے اور وہ یہ کہہ دے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, تو اس انسان پر نبی کی اطاعت اور زیادہ ضروری ہو جاتی ہے. اطاعت کس چیز میں؟ صرف زبانی اطاعت؟ یہ تو دعوی اطاعت ہے. زبان سے اطاعت کا دعویٰ, یہ دعویٰ اطاعت ہے, اطاعت نہیں. اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں نبی کی اطاعت کرتا ہوں تو یہ میں نے دعوی اطاعت کیا، ابھی اطاعت نہیں کی۔ اطاعت ہوتی ہے عقیدے میں، اطاعت ہوتی ہے قول میں، اطاعت ہوتی ہے عمل میں۔ جب تک ان تین چیزوں میں اطاعت نہ ہو جائے، یاد رکھیے کہ آپ کا دعوی اطاعت کی حد تک رہے گا، اطاعت کی حد میں نہیں آئے گا جب تک کہ آپ عقیدے میں، قول میں اور عمل میں اپنے پیغمبر کی اطاعت نہ کر لیں۔ اور نبی کے بھیجے جانے سے مقصد یہی ہے۔ آج دکھے دل کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، حسرت اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جمیع انسانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، پوری امت کی بات نہیں کر رہا ہوں، امت دعوت کی، میں بات امت اجابت کی کر رہا ہوں کہ وہ شخص کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر اپنے پیغمبر کو پیغمبر مان لیا اور اللہ سبحانہ وتعالی کا فرستادہ نبی اور رسول مان لیا، آج جب ہم ان کے عقیدے کو دیکھتے ہیں، ان کے قول کو دیکھتے ہیں، ان کے عمل کو دیکھتے ہیں، تو ان کے عمل میں رسم تو ملتا ہے، ان کے عمل میں رواج تو ملتا ہے، ان کے عمل میں برادری سسٹم تو ملتی ہے، لیکن ان کے عمل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے نام کی کوئی چیز نہیں ملتی۔ خرافات مل جائیں گے آپ کو ان کے عمل میں۔ اکثریت ایسی ہے کہ جن کے عمل میں رواج مل جائے گا، جن کے عمل میں رسم مل جائے گی، جن کے عمل میں برادری سسٹم مل جائے گی، جن کے عمل میں ایک قوم میں چلا ہوا معمول تو مل جائے گا، لیکن اگر ان کی زندگی میں غور کر کے دیکھیں اطاعت، تو اطاعت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ کسی سے یہ پوچھ لیں، کہہ رہے میاں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے جب کسی مردے کو قبر میں رکھا تھا تو قبر میں رکھتے وقت دعا کیا سکھائی تھی؟ آدمی تو روز مرتے ہیں، کسی برادری سے تعلق رکھتا ہو، کسی قوم سے تعلق رکھتا ہو، کسی خاندان سے تعلق رکھتا ہو، کسی فیملی کا کوئی مسلمان ہو یا انسان ہو، روز مرنے والے ہیں، لیکن اس سے یہ پوچھیں کہ تمہارے خاندان میں کتنے آدمی مرے ہیں، کیا تمہیں وہ دعا یاد ہے کہ جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ مرنے والا ہو اور سکرات کا وقت شروع ہو جائے تو اس پر کیا دعا پڑھنی ہے، اور دیکھو اسی عالم میں اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی آنکھیں بند کرتے وقت کیا دعا پڑھنی ہے، اسے غسل کس طرح دینا ہے، اسے کفنانا کس طرح ہے، کفن کے لیے کپڑے کتنے چاہیے، اچھا اسے قبرستان لے جانا ہے تو پہلے کون سا کندھا دینا ہے، اس کے بعد کون سا کندھا دینا ہے، اور جب قبرستان لے جاؤ تو قبرستان میں اسے قبر میں کس طرف سے اتارنا ہے، اور اتارتے وقت زمین میں رکھتے وقت کون سا جملہ کہنا ہے۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ 99% مسلمان ایسے ہوں گے جو لا علم ہوں گے۔ اب کس چیز کی اطاعت کر رہے ہیں ہم؟ میں تو ایک مثال دے رہا ہوں، زندگی کے بابوں میں سے ایک باب کی بات کر رہا ہوں، اور وہ موت اور مرگ کے متعلق بات کر رہا ہوں کہ جس کا تعلق ہر انسان کو ہوتا ہے، ہر انسان نے اس راستے سے گزرنا ہے۔ اور یہ پتہ نہیں کتنا پیارا راستہ ہے موت کا، کتنا عجیب راستہ ہے موت کا، اور موت کی صدا کتنی سریلی صدا ہوگی کہ نہ چاہنے کے باوجود بھی انسان اس طرف گھستا چلا جاتا ہے، چاہتا نہیں۔ زندگی میں کسی سے کہو تجھے مرنا ہے، وہ کہتا ہے خبردار جو میرے مرنے کی بات کی، اسے کوئی کہے کہ تو مر جا تو وہ کہے تو مر جا، تیرا باپ مر جائے، تیری نانی مر جائے، لڑائی شروع کر دیتا ہے۔ یعنی اگر کسی شخص کو یہ جملہ کہہ دو کہ تو مر جائے تو اس پر لڑائیاں شروع کر دیتا ہے اور گالیاں بکنا شروع کر دیتا ہے، لیکن جب موت کی سریلی صدا اس کی طرح متوجہ ہوتی ہے، نہ چاہنے کے باوجود وہ کھینچتا چلا جاتا ہے اور ایسا اس آواز میں مگن ہو جاتا ہے کہ جانے والا ایسے نکل جاتا ہے کہ مڑ کر پیچھے والے کو دیکھتا بھی نہیں اور بتاتا بھی نہیں کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ کتنی سریلی آواز ہوگی موت کی، ابھی بغل بجا نہیں، ہمارے کانوں میں وہ آواز آئی نہیں، جس کی وجہ سے ہم گھبرا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں نفرت ہے، جس کی وجہ سے ہمیں ڈر ہے، جس کی وجہ سے ہمیں خوف ہے، جس کی وجہ سے ہم اس طرف سوچ نہیں سکتے، جب وہ بلانے والا آپ کے کانوں میں آ کر وہ اپنی رس بھری آواز سناتا ہے، سریلی صدا لگاتا ہے، تو یقین مانیے کہ جو پہلے گالی دیتا تھا نا، وہ بھی آہستہ آہستہ کھینچتا چلا جا رہا ہے، اور اتنا مگن ہو گیا کہ پیچھے بیوی چھوڑ گیا، بچے چھوڑ گیا، جائیداد چھوڑ گیا، اپنی ہر چیز پیچھے چھوڑ کر چلا گیا، لیکن پیچھے مڑ کر دیکھتا نہیں اور جانے والے کو خدا حافظ بھی نہیں کہتا، بلکہ اسی کی طرف کھینچا کھینچا چلا جاتا ہے۔ ایسے جیسے کسی نے اس پر جادو کر دیا ہو، اور وہ اس کی آواز میں اس کے جادو کے زور پر وہ اسی کی طرف کھینچا کھینچا چلے جا رہا ہو، اور پیچھے والے کی اسے پرواہ نہ ہو، جیسے وہ دنیا میں آیا اکیلا تھا، جا اکیلا تھا، اور دنیا میں رہا ہی اکیلا تھا، جیسے اس کے پیچھے کوئی رشتہ دار ہے نہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وما ارسلنا من رسول، ہم نے جب بھی رسول بھیجے دنیا میں، ان رسولوں کے بھیجے جانے سے مقصد یہی ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، عقیدے میں ان کی اطاعت ہو، قول میں ان کی اطاعت ہو، عمل میں ان کی اطاعت ہو، تینوں چیزوں میں رسول کی اطاعت ہو. عقیدہ وہ ہو کہ جو پیغمبر علیہ السلام بتا کے گئے، آپ کے قولوں سے وہ اعمال نکلے جو پیغمبر علیہ السلام بتلا کے گئے، وہی قول نکلے، اور آپ کے عمل سے بھی وہی چیزیں صادر ہو جو پیغمبر علیہ السلام بتا کے گئے. خود اپنی زندگیوں میں جھانک کر دیکھ لیجئے، اپنی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے، ایک بار اپنی زندگی کا سروے کر کے دیکھ لیجئے، کیا ہماری زندگی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پیغمبر کے بھیجے جانے کا مقصد، یا ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر جو پیغمبر کو قبول کیا ہے اور ان کی اطاعت کا ہم نے اعلان اور اقرار کیا ہے، کیا وہ اطاعت ہماری زندگی میں پائی جاتی ہے؟ زندگی کے کون سے گوشے میں پائی جاتی ہے؟ لوگوں کو یہ تو معلوم ہے کہ مرنے کے بعد تیجا کرنا ہے، یہ ضرور معلوم ہے. لوگوں کو یہ ضرور معلوم ہے کہ مرنے کے بعد منہ کی دکھانے کی رسم کرنی ہے. لوگوں کو یہ ضرور معلوم ہے کہ ہم نے تیجا ساتواں دسواں چالیسواں کرنا ہے، لوگوں کو بلانا ہے، برسی کرنی ہے، اور دوسرے بہت سارے کام کرنے ہیں. لیکن لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کے موقع پر سنتیں کیا کیا بتائی تھی، وہ سنتیں ہم سے غافل ہیں. ساری برادریوں کی رسمیں پوری ہو رہی ہیں، سارے رواج برادریوں کے پورے ہو رہے ہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منہ پھیرا جا رہا ہے. غسل کرنے کی باری آتی ہے، کہتے ہیں مولوی صاحب تسی نہیں آؤ گے. جب مولوی صاحب نے خدا نہ خواستہ یہ کہہ دیا ہو کہ مولوی صاحب نہیں ہے آج، مولوی صاحب نے فلاں جگہ پہ جانا ہے، کہا پھر اسی تہاڈی مسجد دے ممبر ہاں جی. پھر کی ہویا جی؟ تسی ساڈی مسجد دے ممبر ہو، تانوں پتا ہونا چاہیے جی تسی ساڈے پیسے تے مسجد دے ویجز لے رہے ہو، تسی ساڈے ملازم ہو. اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر عین جمعہ کے وقت یہ جملے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ممبر ہو، ہمارے ملازم ہو، اور جب ہمارا کوئی مردہ بہت ہو جائے تم اس کو غسل دینے کے لیے نہیں آ سکتے. اللہ کے بندو، تم نے کبھی زندگی میں غسل نہیں کیا؟ تمہیں نہیں معلوم غسل کے فرائض کیا ہیں؟ تمہیں نہیں معلوم کہ غسل کے سنتیں کیا ہیں؟ تمہیں نہیں معلوم کہ غسل کے مستحبات کیا ہیں؟ تم ساری زندگی غسل کرتے رہے ہو، صبح بھی کرتے رہے ہو اور شام بھی کرتے رہے ہو، اور زندگی میں ہر روز نہ معلوم کتنی دفعہ سنتیں غسل کی اور کتنی دفعہ فرض غسل کیے ہیں. یا تو پھر اس بات کا اقرار کر لو کہ ہم جو غسل کرتے رہے ہم کو معلوم نہیں کہ صحیح تھا یا نہیں، اس لیے ہم مردے کو غسل کرانا نہیں جانتے، اور اگر اپنے غسل کا تمہیں اعتبار ہے تو مردے کو بھی اسی طریقے پر غسل دینا ہے جس طریقے پر تم غسل دیتے ہو اپنے آپ کو، کوئی فرق تو نہیں ہے. پھر کیا وجہ ہے اپنے مردے کا ساری زندگی الاؤنس بینیفٹ کھاتے رہے، خود کھاتے رہے؟ مولوی نے تو کدی آ کے دیتا نہیں کہ مولوی صاحب بک پھڑ لو. وہ بوڑھے کا سب کچھ تم کرتے رہے، اس کی جائیداد بھی تم کھاؤ گے، اور مردے کو غسل دے تو تمہارا مولوی، اور مردے کو کفن دے تو تمہارا مولوی، اور یہ کفن دینے اور غسل دینے کو لازمی سمجھا جائے، اور اگر کوئی انکار کر دے تو اس پر یہ تانا کہ تم ہمارے ملازم ہو. یہ اور بات ہے کہ کسی کو غسل دینا اور کسی کو کفنانا یہ اچھی چیز ہے، ہر آدمی کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ میں آگے بڑھوں، میں آگے بڑھوں، اور میں آگے بڑھ کر یہ نیکی کا کام انجام دوں. لیکن یہ کوئی ضروری نہیں، ضروری مرنے والے کے رشتہ داروں پر اور ورثہ پر ہے کہ وہ اپنے مردے کو غسل دیں. لیکن کیا کریں، اطاعت سے ہماری زندگی بہت دور ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہماری زندگی بہت دور ہے. ہم کو معلوم ہی نہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کفن کا کیا طریقہ ہے. آپ حیران ہوں گے جو پڑھے لکھے ہیں ان حضرات سے معذرت اور معافی کے ساتھ کہ وہ لوگ جانتے ہوں گے, لیکن 90% ہم میں ایسے لوگ ہیں کہ جن کو یہ نہیں معلوم کہ کفن کے لیے کتنے کپڑے ہونے چاہیے اور کپڑے کی کیا ترتیب ہونی چاہیے. 90% لوگوں کو معلوم نہیں. اللہ جزائے خیر دے روح الامین صاحب کو, کہو آمین. انہوں نے ایک نیکی کا کام یہ کیا کہ مسجد کے نیچے الماری میں ایک کفن کا ایک نقشہ, کہ کفن کس طرح بناتے ہیں اور کتنا چاہیے, اس کا ایک نقشہ لگا کر مسجد میں لگا دیا. آپ کوئی آتے ہیں جو استاد جی کفن, کہتا ہوں جا کے ادھر کپڑا پڑا ہو, کاغذ پڑا ہوا ہے ادھر سے ایک لے لو, اس میں دیکھ لو کہ کفن کس طرح بناتے ہیں, کتنا کفن تم نے حاضر کرنا ہے اور کس طرح کفن بنانا ہے اور کس طرح کفن پہنانا ہے. اور مسئلے دیکھ لیجئے ان کے پاس, طاعت سے ہٹ کر, سنتوں سے ہٹ کر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری سے ہٹ کر دوسرے مسئلے دیکھ لیجئے تو ایسا لگتا ہے جیسے اپنے وقت کا کوئی بہت بڑا مفتی بیٹھا ہوا ہے. کسی مجلس میں کوئی دین کی بات کر دیجئے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, وہ چپ رہ جائے اور انکار کر دے کہ مجھے یہ مسئلہ آتا نہیں ہے. ضرور اس نے اس مسئلے کے اندر اپنی ٹانگ اڑانی ہے, پاوے صحیح ہوئے پاوے غلط ہوئے, پاوے ٹانگ اڑ جائے پاوے ٹانگ کٹ جائے, پر مسئلہ ضرور کرنا ہے. لیکن سنت سے اور تابع داری, تو میں بتا رہا تھا اللہ نے فرمایا ما ارسلنا من رسول, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے بتا دیجئے کہ رسول ہم بھیجتے ہیں, رسول ہمارا بھیجا ہوا ہوتا ہے, ہمارا مبعوث کیا ہوا ہوتا ہے, ہم منتخب کرتے ہیں رسولوں کو, اور رسول ہم تمہارے درمیان اس لیے بھیجتے ہیں کہ اللہ لیطاع باذن اللہ, کہ تم رسولوں کی اطاعت اللہ کی اجازت سے ان کی اطاعت کرو اور فرما برداری کرو, ان کے ایک ایک حکم کو مانو, ان کے ایک ایک طریقے کو مانو, ایک ایک باتیں سیکھو. اور یہ حیرانگی کی بات ہے کہ نہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے یہاں تک بتایا کہ جب جنازہ اٹھانا ہو تو سب سے پہلا کون سا کندھا لگانا ہے جنازے کو. اس میں بھی مسلمان آزاد نہیں, اس میں بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رہنمائی کی ہے, ان کو بغیر کسی رہنما کے نہیں چھوڑا, بلکہ یہ بتایا ہے کہ جب جنازہ اٹھانا ہو تو پہلے دائیں کندھے سے اٹھانا ہے, کہ پہلا تمہارا کندھا دایاں لگے, اس کے بعد پھر بائیں کندھے سے اٹھانا ہے. پہلے مردے کے سرانے کی طرف سے اٹھانا ہے یا مردے کی پائتے کی طرف سے اٹھانا ہے, پیرانے کی طرف سے اٹھانا ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی رہنمائی فرمائی اور کہا جب تم قبرستان لے چلو تو یہ نہیں ہے کہ قبرستان کا گڑا کھلا ہوا ہے, جدھر سے مرضی ہے تم اس کو مردے کو اس میں ڈال دو, دائیں طرف سے بھی ڈال دو, بائیں طرف سے بھی ڈال دو, آگے سے بھی ڈال دو اور پیچھے سے بھی ڈال دو. نہیں, بلکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی رہنمائی فرمائی ہے کہ قبر میں جب مردے کو ڈالنا ہے تو کس طرف سے ڈالنا ہے, قبلہ کی جانب سے ڈالنا ہے یا قبر کے سرانے کی طرف سے ڈالنا ہے. یہ ساری سنتیں ہیں, یہ سارے طریقے ہیں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو میں نے دو باتیں اب تک بتا دی, ایک یہ کہ رسول بھیجا جاتا ہے, منتخب نہیں کیا جاتا, بنایا نہیں جاتا, انسان نہیں چنتے, خدا سبحانہ و تعالیٰ بنا کے بھیجتے ہیں. اور دوسری بات میں نے بتائی کہ رسول دنیا میں اس لیے بھیجے جاتے ہیں اللہ لیطاع باذن اللہ, کہ اللہ کی اجازت سے پیغمبر کی اطاعت کی جائے, قول میں بھی, عمل میں بھی اور عقیدے میں بھی. اگلا جملہ, ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوکا فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجد اللہ تواب الرحیم. یہی وہ آیت ہے جو میں نے ابھی بتائی تھی کہ مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی جالی پر اور ماتھے پر لکھی ہوئی ہے. اس آیت کا خلاصہ کیا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا, وہ لوگ جنہوں نے گناہ کیا, کفر کیا, شرک کیا, بدعتیں کی, اللہ کی نافرمانیاں کی, گناہ کیے, اور یہ ساری چیزیں در حقیقت کرنا اپنے بدن پر, اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے. ولو انہم اذ ظلموا انفسہم, اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہو, جسی طرح بھی ظلم کیا ہو, کفر کے ذریعہ, شرک کے ذریعہ, بدعت کے ذریعہ سے اور گناہ کرنے کے ذریعہ سے ظلم کر کر کے اپنے آپ کو ظالم بنا دیا, ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفر اللہ, اے پیغمبر اگر وہ لوگ آپ کے پاک بارگاہ میں حاضری دے دیں, اور آپ کی پاک بارگاہ میں حاضری دینے کے بعد وہ یہ کہیں کہ اے اللہ میں آپ سے بھی معافی چاہتا ہوں، واستغفر لهم الرسول، اور پیغمبر سے بھی درخواست کریں کہ پیغمبر آپ میرے لیے اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی میری مغفرت فرما دے. ایک یہ کہ ظلم کرنے والے اور گناہ کرنے والے اللہ سے اپنا معاملہ درست کریں، اور دوسرا یہ کہ پیغمبر ان کے لیے اللہ کی پاک بارگاہ میں سفارش کر دیں. تو لوجد اللہ تواب الرحیم، اللہ فرماتے ہیں مجھے میرے رحم و کرم کی قسم ہے میں ان کے ساتھ سارے گناہ معاف کرتا ہوں. سرور دو عالم، فخر دو عالم، رحمت دو عالم، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تو یہ آیت بالکل اپنے معنی میں مطابقت رکھتی تھی کہ زندگی میں اگر کسی شخص نے کوئی گناہ کیا اور اپنے گناہ پر نادم ہوا، شرمندہ ہوا، شرمسار ہوا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا. حاضر ہونے کے بعد اپنے گناہوں کی معافی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے چاہی، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کے لیے معافی چاہ لی. ایک تو اس نے اپنا معاملہ اللہ سے درست کر لیا، اور پھر اس کے معاملے کے ساتھ پیغمبر کی سفارش بھی شامل حال ہو گئی کہ اللہ واقعی یہ بہت اچھا بندہ تھا، اس کی بھی مغفرت فرما دے، اس کے گناہ بھی معاف فرما دے. تو لوجد اللہ تواب الرحیم، اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنے رحم و کرم کی قسم ہے میں اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں. حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ نے، ایک صحابی تھے، ان کے چچا ایک غزوے میں شہید ہو رہے تھے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے پیغام بھیجا اپنے بھتیجے کے ذریعے، حضرت ابو موسیٰ کے ذریعہ سے، کہ بھتیجے دیکھو میرا تو کسی وقت انتقال ہو جائے گا، مجھے نہیں امید کہ میرے اس زخمی جسم کو مدینہ منورہ جب تم لے جایا جاؤ گے تو آیت میری جان رہے گی یا میں انتقال کر جاؤں گا. بہرحال اگر میں انتقال کر گیا تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام دینا اور یہ درخواست کرنا کہ اے میرے آقا میں تو گناہوں کی اللہ سے معافی مانگ چکا ہوں، آپ بھی میرے لیے اللہ کی پاک بارگاہ میں گناہوں سے معافی مانگے. چنانچہ ان کے مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا. ان کے بھتیجے حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں پہنچے اور کہا یا رسول اللہ دو پیغام لے کر آیا ہوں، ایک تو میرے چچا کا سلام ہے، وہ سلام میں آپ کی خدمت میں پہنچانا چاہتا ہوں. وہ سلام پہنچایا اور پھر اس کے بعد اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی. اگر کوئی آپ کو آ کر کسی کا سلام دے تو آپ کیا کہو گے؟ وعلیکم السلام، بس ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بس یہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اتنی بات. تو لانے والے کو کیا دیا تسی؟ ٹھکنا. لانے والے کو کیا دیا؟ پیسے. لانے والے کو کیا دیا آپ نے؟ لڈو. یا لانے والے نے اتنا بہترین پیغام کسی کا آپ تک پہنچایا ہے، آپ نے اس شخص پر تو احسان کر دیا جس نے آپ پر سلام پہنچایا، لیکن لانے والے کو کیا دیا؟ پھر وہی بات آ جاتی ہے، دنیا جہاں کے مسئلے ہم کو آتے ہیں، اگر نہیں آتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری اور اطاعت نہیں آتی. اس موقع پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک الگ طریقہ بتایا ہے کہ اے مسلمانوں، جب کوئی تمہیں آ کر سلام کہے تو تم اس کے سلام کے جواب میں تو کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن اگر کوئی شخص کسی کا سلام لا کر تمہیں دے تو کس طریقے سے اس کا جواب دینا ہے. اس میں بھی ہمارے لیے رہنمائی دی. کوئی کہے جی پاکستان پیچھے تو انہوں ملیا سی، میاں رؤوف صاحب کے پیغام آتے رہے، کہنے میاں رؤوف صاحب نے سلام دیتا، میں آکے وعلیکم السلام، تو لانا لینو کے ملیا؟ وہ سلام تو سیدھا میاں رؤوف صاحب کو گیا. کوئی آیا پیچھے سے کہ قاری عبدالحی صاحب نے آپ کو سلام دیا ہے، آپ کے ذریعہ بھیجا تھا کہ نہیں؟ میں کہوں وعلیکم السلام، ان کو سلام کا جواب مل گیا، شفیق صاحب کو کیا ملا؟ تو سلام چک کے لے آئے، کسی کا پیغام لے کر آئے، تمہارے لیے خدا کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں لے کر آئے، آخر سلام یہی ہے نا. تو آپ نے اس بھیجنے والے کو تو سلام کا جواب دیا ہے، لیکن اس شخص کو کیا دیا جو پیغام لے کر آیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مسلمانوں، اس شخص کا بھی احسان ہے کہ جس نے تمہارے اوپر رحمتیں اور سلامتیاں اور خدا کی برکتوں کے لیے دعائیں کی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس شخص کا بھی تمہارے اوپر احسان ہے جس نے اس کا یہ پیغام تم تک پہنچایا ہے، اس لیے یہ جواب دو کہ وعلیک وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لانے والے تجھ پر بھی خدا کی سلامتی ہو اور اس پر بھی ہو جس نے تمہیں سلام بھیجا ہے. کیا کہیں گے؟ وعلیکا وعلیہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ، تمہارے اوپر بھی خدا کی سلامتی ہو. علیکا سے آپ نے یہ کہا، اور وعلیہ السلام اور اس انسان پر بھی ہو جس نے میرے اوپر سلام بھیجا ہے، ورحمت اللہ وبرکاتہ. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سلام دیا اور کہا میرے لیے دعا کیجئے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا. اب دیکھیں اہتمام، دیکھیے اہتمام بتا رہا ہوں. اس حدیث کے ذیل میں، اس مسئلے کے ذیل میں آپ کو کتنی باتیں معلوم ہوئی. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھیجا گیا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور کہا، انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے لیے خدا کی پاک بارگاہ میں سفارش بھی کرنا، دعا بھی کرنا، میرے لیے مغفرت کی بھی دعا کرنا اور اللہ سے پاک بارگاہ میں میرے لیے سفارش کرنا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا، اٹھے، وضو فرمایا، پانی منگوایا، وضو فرمایا، اور وضو فرمانے کے بعد اللہ کے پیغمبر نے قبلہ کی طرف منہ کیا اور ہاتھ اٹھا لیے دعا کے لیے. اور کیا دعا فرمائی؟ اللہم اجعلہ فوقا کثیرا من الناس. اے اللہ، تیری جتنی مخلوقات ہے، تیرے جتنے نیک بندے ہیں، میرے مالک، اس جس آدمی نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے، میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں کہ بہت ساروں پر اس کو مرتبہ اور فضیلت میں بڑھا دیجیے، بہت سارے انسانوں پر اسے بلند و بالا مرتبہ دیجئے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر کے، وضو کر کے، دعا کر کے، قبلہ رخ متوجہ ہو کر اس انسان کے لیے دعا کر رہے ہیں. کئی ایسے موقع پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بارہا انسان آئے اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے سفارش کی اور ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں معافی مانگی. اور پھر پیغمبر کی دعا ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول نہ کرے. مسجد میں ایک شخص جھاڑو دیتے تھے، رجل سودا، حدیث میں آتا ہے رنگ کے کالے تھے، کوئی حبشی ہوں گے، تکرونی ہوں گے، مسلمان تھے، مسجد میں جھاڑو دیا کرتے تھے، مسجد کی صفائی کا انتظام کرتے تھے، بیمار ہو گئے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے بھائی، بہت دیر ہو گئے میں اس انسان کو نہیں دیکھ رہا ہوں، مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں وہ شخص کہاں ہے. فرمایا یا رسول اللہ انہو مریضن، وہ بہت بیمار ہے. فرمایا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے چلو ہم ان کی عیادت کو جاتے ہیں. جب عیادت کو پہنچے تو دیکھا وہ شخص بہت بیمار ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا لگتا ہے کہ یہ شخص اب بچنے والا نہیں ہے، آثار موت اس پر ظاہر ہو گئے ہیں، کان چپک گیا، ناک کی ڈنڈی ٹیڑھی ہو جائے، کن پٹیاں لگ جائیں، ناک کے پاسا ٹیڑھا ہو جائے، آدمی دیکھتے ہی پتا کر لیتا ہے کہ اب اس کے اوپر موت کے آثار شروع ہو گئے ہیں، یا اب اس نے موت کی سریلی صدا کو سننا شروع کر دیا ہے، اب یہ ہم سے ہٹ کر دوسری طرف جا رہا، پیچھے پلٹنے والا نہیں ہے. چنانچہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب اس کا انتقال ہو جائے تو مجھے بتا دینا. رات کے وقت ان کا انتقال ہو گیا. صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ رات کا وقت ہے، انتقال ہو گیا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی تھا بتانا ہے، بتائیں نہ بتائیں. بڑوں کی رائے یہ ہوئی کہ نہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے وقت جگانا مناسب نہیں ہے، ویسے بھی ہم نے قبرستان لے جانا ہے. وان المدینہ اور مدینہ منورہ بہت زیادہ کیڑے مکوڑے ہیں، زہریلے موزی جانور ہیں، سانپ بچھو وغیرہ نکلتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی سانپ نے، کسی بچھو نے لڑ دیا رات کے وقت، تو ہمارا قبیلہ تو قیامت تک کے لیے بدنام ہو جائے گا. اور رات کا وقت ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، ضرورت نہیں ہے جگانے کی، چلو ہم غیر جگائے ان کو کفن نماز پڑھ کے دفن کر دیتے ہیں. انتظار نہیں کیا صبح تک کا. میں اپنے ساتھیاں نو آکھنا، ساڈے جنازے دو دو ترہ ترہ چار چار دن پہ رہندے نے. اب مسئلہ سنیں گے تو حیران ہوں گے، آپ کہیں گے پھر مولوی زیادہ بولتا ہے، اور میں فیجی آئی لینڈ والوں کی زبان میں کہوں مولوی زیادہ اچھا بکتا ہے. ادھر سے میں سفر کر کے گیا کینیڈا، اور کینیڈا میں وینکوور ایک جگہ ہے، وہاں سارے فیجی آئی لینڈ کے ہیں، تو اردو سمجھتے ہیں، بولنا ان کا ویسے ہی ہے اور لیکن اردو ساری سمجھ جاتے ہیں. میں نے تقریر کی دو ڈھائی گھنٹے، پسینہ پسینہ ہو گیا، 700-800 آدمی تھے. نماز کے بعد میں باہر گیا، بڑا اچھا سا لان تھا، اس گھاس پہ بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی آیا، آ کر ملاقات کی اور کہنے لگا مولوی تو بہت اچھا بکتا ہے. حیران میں نے کہا لو چنگی گل ہے، ڈھائی گھنٹے کی تقریر اور پھر میں کہا کوئی ہوگا مخالف پارٹی کا. دوسرا آیا انہیں آخر مولوی صاحب بہت اچھا وقت ہو، یہ جب تین چار دفعہ گئے میں نے وہ جگہ ہی چھوڑ دی، میں نے کہا اندر ہی ٹھیک ہے، ایک کونے میں جا کے مغموم ہو کے بیٹھ گیا. جس نے دعوت دی انہوں نے کہا کیا بات ہے، میں نے کہا کیوں یہاں زیادہ تر لوگ میرے مخالفین ہیں، پہلی باری تو میں آیا، کوئی ایسی غلط بات کہہ دی؟ انہوں نے کہا کس سے تکلیف ہوئی؟ میں نے کہا اس بات سے. انہوں نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، ان کی زبان یہ ہے جب کوئی بہت اچھی تقریر کرتا ہے تو کہتا ہے بہت اچھا بکتے ہو، اور کوئی بہت اچھی نعت پڑھتا ہے تو کہتے ہیں بہت اچھا گاتے ہو. اتنا مسئلہ شریعت مطہرہ کا، یہ مسئلہ یاد رکھیے کہ جب سورج ڈوب رہا ہو، سورج ڈوب رہا ہو اس وقت کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے، نماز پڑھنی مکروہ ہے. لیکن علماء کرام نے اس وقت بھی اجازت دے دی کہ اگر جنازہ تیار ہو کر آ جائے تو جنازے کے لیے غروب کا انتظار نہ کرنا، بلکہ اسی وقت نماز جنازہ پڑھ کے اس کو دفن کر دینا. اتنی تاخیر بھی ملت اسلامیہ میں علماء اسلام نے اور حدیث میں برداشت نہیں کی ہے. تم تین تین دن رکھتے ہو اپنے جنازے کو، خدا کے حضور کیا جواب دو گے؟ یعنی تین منٹ، چار منٹ، پانچ منٹ، دس منٹ، اندازہ لگائیں. یہ دس منٹ تک کی بھی تاخیر کی اجازت شریعت مطہرہ نے نہیں دی. کہا جب سورج ڈوب رہا ہو تمہیں کوئی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، ہاں اگر اس وقت جنازہ تیار ہو کر آ جائے تو جنازے میں غروب آفتاب تک کی بھی تاخیر نہ کرنا، بلکہ اسی وقت جنازہ پڑھ لینا. یہ میں بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں. دس منٹ کی تاخیر مکروہ وقت میں بھی نہیں برداشت کی گئی، اور تم اپنے جنازے دو دو تین تین دن رکھتے ہو. میں نے اس سے پہلے بھی یہ وصیت کی تھی، ایک بار پھر وصیت کرتا ہوں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے میرا جنازہ ادھر ہو. میرا تو دل ہے، دعا ہے، آپ لوگ آمین کہیں، جمعہ کا وقت ہے، اللہ مدینہ کی مٹی نصیب کرے، اللہ مجھے اپنے راستے کی موت نصیب کرے، شہادت کی موت مجھے عطا ہو، میری یہ دعا ہے، تمنا ہے، اللہ قبول کر لے. لیکن اگر میرا کہیں جنازہ ہو گیا آپ کی موجودگی میں اور آپ لوگوں کے درمیان میں کہیں مر گیا، تو دوستو نہ میرے باپ کا انتظار کرنا، نہ میرے بھائیوں کا انتظار کرنا، باڈی تمہیں جیسے ہی ملے غسل دینا اور اسی وقت دفن کر دینا. میرا انتظار نہ کرنا، نہ منہ دکھانے کی رسم کرنا کہ اس میں بھی انتظار ہوتا ہے. نماز کے بعد شریعت مطہرہ نے اتنی اجازت نہیں دی، کہا قبرستان میں تم نماز جنازہ پڑھو اور جنازہ ہو گیا فوراً دفن کر دو. میں تو وصیت کرتا ہوں آپ کو، اور اگر میری وصیت پر آپ کی پہنچ میں ہوا اور آپ نے عمل نہیں کیا، خدا کے یہاں آپ کا گریبان میں پکڑوں گا. کسی کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، میرے نیک اعمال ہیں، مجھے ادھر جانے دو، اللہ کے حضور جانے دو. رہ لیا جتنا رہ لیا تھا دنیا میں، دیکھ لیا جس نے میرا منہ دیکھنا تھا زندگی میں. وہ بابے والی بات ہے، دفن کر رہے تھے، ایک بابا ادھر سے گزر رہا تھا، کسی نے آواز دی جلیا جلیا، انہوں نے سمجھا پتہ نہیں میری کے لوڑ پہ گئی. وہ ادھر سے نستا آیا، کیچڑ تھا قبرستان میں، پھسلا، سارے سفید کپڑے خراب ہو گئے. جب بالکل قریب پہنچا انہوں نے کہا کہ ہے، انہوں نے کہا منہ تک لو. انہوں نے کہا جس لیے جیوندا تک تک کہ میرا کام نہیں بڑھے، اور مویا تکڑ تک کے کام بڑھے گا میرا، اسے واسطے بلایا. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا مجھے چلو اس کی قبر پہ لے چلو. صحابہ نے دفن کر دیا. صبح ہوئی، پتا چلا، پوچھا کیا ہوا اس کا، کہا دفن ہو گئے. کہا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا، الم آمرکم ان تعذنونی، میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ مجھے اس کی اطلاع دینا؟ کیوں نہیں اطلاع دی؟ چلو دلونی علی قبر ہی، مجھے اس کی قبر دکھاؤ. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پہ تشریف لائے اور کہا صفحے بناؤ. صفحے بنائی، اور صفحے بنانے کے بعد اللہ کے پیغمبر نے اس کی قبر پہ نماز جنازہ پڑھی اور فرمایا نماز جنازہ پڑھنے کے بعد ان ھذہ القبور مملوءۃ مظلمۃ علی اہلھا، فرمایا تمہیں معلوم نہیں لوگو، تمہارے پاس وہ آنکھیں نہیں ہیں کہ جن آنکھوں سے تم دیکھ سکو. میں محمد رسول اللہ اپنی خدا کی نبوت والی آنکھوں سے دیکھتا ہوں. جب میں آیا یہاں اس قبر پہ تو میں نے دیکھا تھا کہ یہ قبر اپنے اہل پر، اپنے صاحب قبر پر اندھیری سے بھری ہوئی تھی، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے میری نماز جنازہ اس پر پڑھنے کی وجہ سے اس کی قبر کو روشن کر دیا. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین برحمتہ اللہ.